حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو اعتراف کرتے ہوئے ان کے غم میں شرکت کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں زندگی کے وہ لمحات نصیب کیے کہ جس میں ہم اللہ کے اس قرآنی حکم پر عمل کر سکیں، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے نعروں کو سربلند رکھے گا تو یہ دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ جس کو اللہ کے رسول اپنے شانوں پر بٹھاتے تھے، جس کو اللہ کے رسول نے امام کہا، جس کو اللہ کے رسول نے اپنے آپ سے منسوب کیا اور خود کو ان سے منسوب کیا، جس کو سفینہ نجات کہا، جس کو مصباح الہدا کہا، اس کی عزاداری کی سعادت پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں نصیب کی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، خداوند متعال کا شکر۔ ہماری زندگیاں مادہ پرستیوں میں، نفس پرستیوں کے اندر، دنیا پرستی کے اندر ضائع ہو سکتی تھی، خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم اس منبع فیض سے متصل ہوں جس کو خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور بجا ہے کہ انسان خدا کا شکر بجا لائے، پھر شکر بجا لائے، بار بار شکر بجا لائے کہ پروردگار تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقدس دروازے سے متصل کیا اللہ کی دی ہوئی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے۔ اس شکر کے نتیجے میں نسلاً بعد نسلاً اس توفیق کے جاری رہنے کی دعا کے ساتھ کہ قیامت تک ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے جانساروں وفاداروں میں قرار فرمائے، ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اور عزیزان محترم، بہت مناسب ہے کہ ایک دفعہ کم از کم ان لوگوں کا تذکرہ کیا جائے جو پچھلے ماہ محرم میں ہمارے ساتھ تھے اور اب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جب میں جملہ کہہ رہا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ حاضرین میں موجود ایسا کوئی شخص ہو یا جو بعد میں سنیں گے اور دیکھیں گے ان میں کوئی ایسا شخص ہو. لیکن سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، اور جانتے ہیں ہم کہ دنیا کے تمام غموں کو جب سید الشہداء کے غم کے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں تو سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان خود بخود ایک تسلی، ایک سکون احساس کرتا ہے. ان تمام مرحومین کے ارواح کی بلندی کے لیے، اسارے ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے جو اس ایک سال میں حب اہل بیت میں دنیا سے رخصت ہوئے، یا تاریخ میں جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، حب اہل بیت میں دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کی درجات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، آج اس سلسلے مجالس کی پہلی مجلس ہے، اور معمولاً ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلی مجلس کے اندر چند بنیادی نکات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بہت اہم مطلب خود عزاداری کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس موضوع کے اوپر ہم نے اگلے چند دنوں میں عرائض پیش کرنے ہیں اس موضوع کو بیان کیا جائے، تاکہ بہت واضح رہ سکے کہ ہم اگلے 10-12 دنوں کے اندر عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں اپنے اندر کیا بہتری لانا چاہیں گے. اور یہیں سے میں شروع کرتا ہوں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اذان محترم، اگر تاریخ کے مختلف مراحل میں عزاداری سید الشہداء کے انداز کو دیکھا جائے تو مکمل احصاء یا مکمل طور پر تو شاید ہم ریسرچ نہ کر سکے ہوں، لیکن ہم یقین سے تقریباً کہہ سکتے ہیں، نہ ہو 100%، تب بھی نزدیک بے یقین کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں ایسی اور کوئی مثال ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ کسی واقعے کو اس شدت کے ساتھ، دلوں کی اس گہرائی کے ساتھ، اتنے تواتر کے ساتھ اور اتنی یکجہتی کے ساتھ کسی بھی واقعے کو دنیا میں منایا گیا ہو. یہ سید الشہداء کا منحصر بے فرد واقعہ ہے کہ جس کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری خصوصیات جو میرے جیسے عاجز کے ذہن میں نہ آ پائی ہوں شاید، یا زبان پہ نہ لا سکا ہوں. اور اس کی ایک واضح نشانی، دنیا خوشیاں منا لیتی ہے، وہ بھی کچھ دیر کے لیے، وہ بھی اس صورت میں کہ اسے مثال کے طور پر مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، نفس پرستی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ تعالی، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کوئی غم منائے، اور وہ بھی اس شدت کے ساتھ. یعنی جب میں کہتا ہوں غم منائے تو دنیا میں انسان غموں کو پہچانتے ہیں. اولاد کا غم ہوتا ہے، ماں باپ کا غم ہوتا ہے، دنیا کے اندر تعلقات کا غم ہوتے ہیں. لیکن یہ غم کب تک چلتے ہیں؟ مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، حد سے حد ایک نسل، پھر ختم ہو جاتا ہے. یہ سید الشہداء کا غم پتہ نہیں کیسا غم ہے، اور بیانات کے مطابق روئے زمین پر آنے والے پہلے اللہ کے نمائندے سے یہ غم شروع ہوا، اور اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک جاری رہے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شہادت امام حسین ہے اس سے مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت اٹھی ہے، لن یبرد ابدا، ابد تک کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور معصومین علیہ السلام اجمعین کے ان بیانات کے ساتھ وہ عظیم الشان جملہ کیسے میں بیان نہ کروں. عظمت ہے اس جملے کے اندر جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے لشکر یزید، دربار یزید کے اندر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، لشکر یزید کے سامنے. اور انسان کو سر جھکانا پڑتا ہے ان عظمتوں کے سامنے. اب ذرا آپ تصور کیجئے، سینکڑوں کلومیٹر کے سفر اسارت کے اندر رہتے ہوئے، اعزہ اقربا کی شہادت، وہ اسارت کا تلخ ماحول اور وہ یزید کی فرعونیت، اس دربار کے اندر یہ بی بی معظمہ مخدرہ تشریف فرما ہے، اور کس شان و شوکت کے ساتھ فرمایا، اے یزید جو مکر و فریب کرنا ہے کر لے، تو حسین کے نام کو مٹا نہیں سکے گا. اللہ اکبر. آپ جو اس وقت جہاں تک میرے علم میں ہے آپ کا سینٹر امریکہ کی اسٹیٹ نیو میکسیکو کے اندر ہے، آپ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، کربلا سے آپ کئی ہزار کلومیٹر دور ہیں، کربلا کے واقعے سے آپ کا اور ہمارا زمانی فاصلہ تقریباً 1400 سال کا ہے. کیا آپ کا یہاں پر بیٹھنا، عزا کرنا، اور جو کوئی دوست اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کا وہاں پر ہونا، کیا یہ بی بی زینب کے جملے کا اثر نہیں ہے؟ کیا ان کی حقانیت کا ثبوت نہیں ہے؟ اور الحمدللہ رب العالمین، ہمیں فخر ہے خدایا، ہمیں فخر ہے ہماری تمام تر کمی کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، تقصیرات اور خطاؤں کے باوجود، خدایا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حسین کے چاہنے والوں میں قرار دیا، تو نے ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں میں قرار دیا، تو نے ہمیں بی بی زینب کا احترام کرنے والوں میں قرار دیا. اور خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا جب کہ تو 1400 سال کے فاصلے کے باوجود ہمیں یہ سعادت دے رہا ہے، تو خدایا ان کے وارث کے ظہور کی سعادت بھی ہمیں نصیب فرما، ان کے وارث کی نصرت کی سعادت بھی ہمیں نصیب فرما. اور چونکہ ہم سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، اور سید الشہداء کا مطلب ہوتا ہے شہیدوں کے سردار، تو خدا ہمیں امام حسین کے لشکر سے محروم نہ فرما، ہمیں وہ موت دے جو تیرے نزدیک شہادت قرار پائے، تاکہ ہم امام حسین کے لشکر میں دنیا میں بھی شامل ہوں، آخرت میں بھی شامل ہوں انشاءاللہ تعالی. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور نیتوں کے خلوص کے لیے، قلوب کی نورانیت کے لیے، ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، جہاں خدا متعال نے ہمیں یہ عظیم الشان نعمت نصیب کی ہے، وہاں یقیناً خدا متعال اس نعمت کے سامنے ہمیں ذمہ دار بھی قرار دے گا. اگر خدا متعال کسی قوم کو پانی کی نعمت دیتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ تم نے اس پانی کے ساتھ کیا کیا؟ اگر خدا متعال کسی قوم کو زمین کی نعمت دیتا ہے تو سوال کرتا ہے. اور بڑا عجیب ایک واقعہ میں نے پڑھا یا سنا چند دن پہلے، بہت عجیب اثر ہوا میرے اوپر کہ اللہ کا حساب کیسا ہے. تو ایک عارف کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ، معذرت چاہتا ہوں شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگے آپ کو، لیکن نعمت کی قدردانی کے عنوان سے عرض کروں گا کہ مثال کے طور پر وہ کچھ پتوں کو جدا کر رہے تھے، شاید کوئی سبزی تھی جس کو پکانے کے لیے استعمال ہونا تھا، تو پتوں کو جدا کر رہے تھے اور ایک ایک پتے کو ٹہنی سے توڑ رہے تھے. تو کسی نے، دیکھنے والے نے کہا کہ آغا اس میں تو آپ کا بہت کام لگ جائے گا، ایک ایک پتے کو کیوں توڑنا ہے، پوری ٹہنی کو ہاتھ میں پکڑے یوں کر کے توڑ دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، اگر میں یہ کروں گا تو شاید ایک دو پتے کچھ اور ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اور کل خدا مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہارے لیے یہ خلق کیا تھا کہ تم اسے کھاؤ، تم نے ضائع کیوں کیا؟ اور انہوں نے ایک اور عجیب بات کہی، اور وہ بہت بڑی ایک حکمت اور فلسفے کی بات تھی. کہا یہ کل یہ پودا اللہ کے حضور مجھ سے شکایت کر سکتا ہے، میرے بارے میں شکایت کرے گا کہ خدایا اگر یہ مجھے کھا لیتا تو میرا وجود اور ترقی پاتا، اس نے مجھے ضائع کر دیا. یہ بڑی عجیب بات تھی، اگر خدا متعال نعمتوں کا اس طرح ہم سے حساب لے تو نہیں معلوم ہم نے کیا کچھ کیا ہے. اور جب خدا پانی، زمین، کھانا، سبزی، حتیٰ جانور ان کے بارے میں سوال کرے گا تو کیا اس عظیم الشان نعمت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا جس پہ ہماری دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے؟ شاید آپ کو میرا یہ جملہ مبالغہ لگے، البتہ یقیناً بہت سارے دوست احباب ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ممکن ہے کوئی یہ کہے عزاداری پر دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے؟ ہاں بالکل دار و مدار ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو اور عبادتیں انجام دی ہیں ان کا مجھے یقین نہیں ہوتا. مجھے خود معلوم ہے کہ اگر خداوند متعال میری عبادتوں کے بارے میں سختی کرنے پر آ جائے تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، میرے ہر عمل کے اندر نقص نکلے گا، میری نمازوں میں نقص ہوگا، میرے روزے کے اندر کمی ہوگی، میں نے جو کمایا اور میں نے جو خرچ کیا اس میں اگر خدا مجھ سے پیسے کا حساب لینے لگے میں ناتوان ہوں، میں عاجز ہوں، تو آخر میں میرے پاس کیا رہ جائے گا جس پہ میری دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہوگا؟ آخر میں میرے پاس صرف چند جملے رہ جائیں گے اور وہ میں خدا سے کہوں گا کہ خدایا تو مقلب القلوب ہے، تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، میرے دل کے اندر جھانک کے دیکھ حسین کی محبت ہے یا نہیں، تو اسرار کو واقف ہے. جب میں سید الشہداء کے غم میں روتا تھا اور میرے دل میں ایک تکلیف اٹھتی تھی تو اس تکلیف کو بھی جانتا تھا، تو خود بتا کہ امام حسین کے غم میں تھی یا نہیں تھی؟ اگر سید الشہداء کے غم میں تھی تو کیا تیری حجت نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو میرے جد امجد حسین کی راہ میں آنسو بہائے گا خدا اسے عذاب نہیں کرے گا؟ کیا نہیں ہوا دار و مدار ہمارا عزاداری کے اوپر؟ زندگی اور آخرت کا دار و مدار عزاداری پر ہوا، ان آنسوؤں کے اوپر ہوا کہ خدایا ہمارے پاس تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے باقی جو کچھ ہے وہ سب کا سب انتہائی حقیر ہے، اور یہ بھی ہمارے واسطے سے حقیر ہے لیکن حسین کی نسبت میں عظیم ہے. آنسو میرے ہوتے تو کوئی قیمت نہیں تھی لیکن آنسو حسین کے لیے گرے تو قیمت بن گئی ہے. تو یہی ہمارا دار و مدار ہے، اسی پہ ہماری ساری امید ہے، یہی وہ شفاعتیں ہیں جن پر ہماری آخرت کا انحصار ہے. اور سلام ہو اس غمزدہ ماں کے اوپر، اللہ اکبر، پوری کائنات کی وسیع ترین شفاعت رکھنے والی عظیم الشان ہستی جس کے غم کا بیان ناممکن ہے. دار و مدار ہے ان کی نظر لطف کے اوپر، دار و مدار ہے ان کے سائے عطوفت اور سائے شفقت کے اوپر، دار و مدار ہے ان کی شفاعت کے اوپر کہ وہ عجیب لمحہ قیامت کے دن کہ جب بی بی تشریف لائیں گی، اولیاء اور اوصیاء اللہ کے محضر میں ہوں گے اور سب کے سامنے تمام خلائق، اولیاء، اوصیاء، انبیاء، آئمہ، سب کے سامنے بی بی تشریف لائیں اور ایک ہاتھ میں امام حسین کا کرتا اور اس غمزدہ دل کے ساتھ خداوند متعال کے حضور فریاد کریں اور خدا حکم دے گا کہ آپ کے پاس سب سے وسیع شفاعت موجود ہے، آپ جس کو چاہیں بخشوا سکتی ہیں. کون ہوگا اس میدان حشر کے اندر جو بی بی کی نظر لطف نہ چاہتا ہو؟ اللہ اکبر، انسانیت کا ہجوم، سب مشکل میں مبتلا اور ایک عظیم الشان ہستی ظاہر ہوئی ہے جس کے پاس وسیع ترین شفاعت ہے، سب کو بخشوا سکتی ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر اس میدان میں میں اور آپ ہوں اور ہوں گے تو کیا ہماری خواہش نہیں ہوگی کہ یہ عظیم الشان ہستی جس کو خداوند متعال اتنی عزت دے رہا ہے، اتنا وقار دے رہا ہے، اتنی قدرت طاقت دے رہا ہے، اس ہستی کی ایک نظر لطف ہمارے اوپر بھی پڑ جائے؟ دار و مدار ہوا ہے نہیں ہوا؟ اور انشاءاللہ یہ کہ آج آپ اور زندگی کے مختلف ایام میں بی بی کو یاد کر رہے ہیں، ان کی شفاعت کی دعا کر رہے ہیں، اور اس منظر کو اپنے نظر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، سید الشہداء کے غم میں گریا کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ تمام امور سبب بنے کہ اس میدان حشر میں بی بی شفاعت نصیب فرمائے. اور ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر کہ بی بی مختلف درجات میں اپنے فرزند کے واسطے اور نسبت سے جمع غفیر کو شفاعت دلوائیں گی. اب ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے عزیزان محترم؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بی بی جن واسطوں سے شفاعت دلوائیں گی، یعنی جو میرے حسین کا ساتھ دے رہا تھا، مثلاً ایک واسطہ یہ ہوا، ایک ریفرنس یہ ہوا، جس نے حسین کے ماننے والوں کا ساتھ دیا، یہ ایک اور ریفرنس ہو گیا، جس نے حسین کے پرچم عزا کو خلوص کے ساتھ سربلند رکھا، یہ ایک اور ریفرنس ہو گیا. کوشش کیجئے یہ ریفرنسز آپ کے اور میرے بڑھتے چلے جائیں، تاکہ بی بی کی شفاعت کے مختلف مراحل میں میں اور آپ بھی شامل ہو جائیں. اور بس ایک پوائنٹ اس سلسلے میں اور عرض کروں گا، گرچہ یہ بحث واقعاً طویل ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور اپنے دل میں میں احساس کرتا ہوں وہ یہ کہ بہت ضروری ہے کہ ہماری نسلیں، ہمارے جوان، حتیٰ ہمارے بچے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کا دنیا میں کیا اثر ہے، اس کا آخرت میں کیا اثر ہے. اور یہی چیزیں ہم جیسے بولنے والے بھی جانتے ہوں، اور آرگنائزرز بھی جانتے ہوں، اور سارے شرکا بھی جانتے ہوں کہ بھئی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عمل کیا عمل ہے. ایک پوائنٹ مجھے شفاعت کے حوالے سے اور عرض کرنا ہے ان بی بی کے ذات پر، ان کے غم میں شرکت کرنے کے لیے، گرچہ ہم نااہل ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بس ایک پوائنٹ اور جو شفاعت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ عزیزان محترم، شفاعت ایک درجے پر مشتمل ایک حقیقت رکھنے والی حقیقت کا نام نہیں ہے. کئی حقائق ہیں جو اس شفاعت کے درجات کو بیان کر رہے ہیں. یعنی پہلے بھی کہیں عرض کیا میں نے، اور وہ یہ کہ جس طرح لائٹ کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، کینڈل لائٹ ہوتی ہے، سن لائٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے شفاعت کے بھی درجے ہیں. ممکن ہے کہ کسی شخص کو شفاعت کا معمولی ترین درجہ ملے، آگ سے محفوظ ہو جائے، یہ ایک درجہ ہے. اور ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑے شفاعت کے درجے کو حاصل کرے، اور مثلاً اب ہمیں حقائق کا نہیں معلوم وہ کیا ہے، ہم تو صرف الفاظ دیکھ رہے ہیں، جملات دیکھ رہے ہیں، ہم نے ظاہر ہے ان حقیقتوں کو نہیں دیکھا. اور اخروی حقائق ہم جانتے ہیں کہ نہ آنکھوں سے دیکھنے کے ہیں، نہ ان دماغوں سے سمجھنے کے ہیں. اخروی حقائق اللہ کی نورانیت سر سے قلب پر القاء ہونے والے حقائق ہیں. بل هو نور یقذفه اللہ علی قلب من یشاء، بلکہ یہ تو وہ نور ہے جو اللہ جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. یہ تعلم اور تعلیم سے حاصل نہیں ہو سکے گا. اخروی حقائق کہاں کسی انسان کے بس میں. کوئی انسان کہے کہ میں 20 سال فلاں کام کروں گا، اخروی حقائق، آخرت کے حقائق میرے سامنے برملا ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوں گے. ہاں پاکیزگی دکھائے، اللہ کے حضور بندگی دکھائے، وہ نورانیت خدا نے متعال القا فرمائے اس کے قلب کے اوپر، تو اخروی حقائق تو برملا ہو سکتے ہیں، کشف ہو سکتے ہیں. لہذا اسی دنیا کے اندر رہنے والے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو برزخی زندگی کو ایسے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، برزخی آنکھوں سے، جیسے میں اور آپ اپنی جسمانی آنکھوں سے ان مادی حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا وہ عظیم الشان قول جو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ لو کشف الغطا، اگر تمام پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا. تو ان اخروی حقائق کے اندر مثلا کوئی شخص شفاعت پائے گا, آگ سے بچ جائے گا, عذاب سے بچ گیا, یہ ایک درجہ ہے. کوئی شفاعت کا بہت ہلکا درجہ لے سکا تو کیا ہوا, عذاب میں کمی آ گئی. کوئی بہت چھوٹا سا کوئی ریفرنس بنا, اتنا ہوا کہ عذاب میں کمی آ گئی. کسی کو اتنا ملا کہ آگ سے محفوظ ہو گیا, اور کسی کو کتنا ملا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بعض جملات بہت اچھے ہیں. تو مثلا ہم لوگ اپنے مرحومین کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا ان کو اہل بیت کی جوار رحمت نصیب فرمائے, اہل بیت کی ہمسائیگی نصیب فرمائے. ہمیں نہیں معلوم ہمسائیگی کا مطلب کیا ہے آخرت کے اندر. ہمیں دنیا کی ہمسائیگی پتہ ہے, ایک آدمی کا گھر ہوتا ہے دوسرے کا گھر برابر میں ہو تو جو دوسروں کے لیے ممکن نہیں ہوتا وہ اس کے لیے ممکن ہوتا ہے. خدمت بھی کر سکتا ہے, استفادہ بھی کر سکتا ہے, دیدار بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمسائیگی میں ہے, ہمسائیگی میں ہے. اب نہیں معلوم آخرت میں ہمسائیگی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. کبھی بڑا عجیب ایک جملہ کسی نے کہا, کہا کہ کوشش کرو صرف شفاعت نہ ملے, شفقتیں بھی مل جائیں. یہ بڑی بڑی عجیب بات تھی, صرف شفاعت نہ ملے شفقتیں بھی مل جائیں. بعض اوقات انسان کسی کو انعام میں کچھ دے تو دیتا ہے لیکن دل کی گہرائی سے وہ محبت نہیں آتی. تو کہتا ہے کہ شفاعتیں بھی لو شفقتیں بھی لو. تو پروردگار لطف فرمائے انشاءاللہ ہمارے مرحومین کے اوپر, لطف فرمائے ہم پر جو ابھی دنیا کے اندر موجود ہیں اور نہیں معلوم کسی بھی لمحے اسی طرف جائیں گے. جو مرحوم ہیں اور جو ہم ہیں, ان میں اور ہم میں صرف ایک فرق ہے, وہ کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں ہم نے تھوڑی سی دیر میں جانا ہے, ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ہے, ہم بھی انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. یہ چند مدتوں کا فرق, ورنہ سب کچھ ویسا ہی ہے. پروردگار انشاءاللہ اس عزاداری کے صدقے میں اہل بیت کی شفقتیں نصیب فرمائیں, اہل بیت کی جوار رحمت نصیب فرمائیں, اور انشاءاللہ زندگی اور موت ان کی خوشنودی کا سبب قرار فرمائے. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. عزیزان محترم, ذمہ داری ہماری بہت زیادہ ہے. کیا ذمہ داری ہے, میں بس چند منٹس آپ کے اور لے کر اس کو بیان کروں اور انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کا تذکرہ ہو. ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس عزاداری کے تحفظ پر قربانیاں دے چکے ہیں. آپ خود بتائیے گا کیا میں نے مبالغہ کیا؟ اگر میں نے آپ سے کہا لاکھوں لوگ قربان ہو چکے, کیا مبالغہ کیا میں نے آپ کے سامنے؟ نہیں. ہزاروں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس شہر کراچی کے اندر, اس پاکستان کے اندر ہزاروں کو اس تحفظ عزاداری کے اندر دنیا سے جاتے ہوئے شہید ہوتے دیکھا ہے. کچھ نہیں کچھ نہیں تو سینکڑوں کے تو جنازے بھی اٹھائے ہوں گے. تاریخ میں کتنے لوگ شہید ہو چکے ہوں گے, عراق کے اندر مثلا, ایران کے اندر, بحرین کے اندر, اور دوسرے حتیٰ اس ملک کے اندر جس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں, اس کا نام حجاز ہے. کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے لبنان کے اندر اور پاکستان, افغانستان اور ہندوستان کے اندر, عزاداری کے تحفظ کے لیے, عزاداری کو جاری رکھنے کے لیے لاکھوں لوگ. اب پرچم اعظہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جو ان عرائض کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, ممکن آپ امریکہ میں ہوں, ممکن ہے آپ دنیا کے کسی اور خطے میں ہوں, پاکستان میں ہوں, افریقہ میں ہوں, دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں, میں سب کے نام نہیں لے سکتا, خطوں کے نام بھی نہیں لے پاؤں گا. جہاں کہیں بھی ہیں اگر آپ عزاداری کا حصہ ہیں تو آپ اس عزاداری کے وارث بن رہے ہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہے. تو کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ سنگین ذمہ داری ہے. آپ ایک کنیکشن ہیں 1400 سال کی پچھلی قربانیوں کا اور آگے آنے والی تمام نسلوں کا جو آپ سے ڈیمانڈ کریں گی کہ اگر تم نے عزاداری کے پرچم میں نعوذ باللہ تعالی کوئی کمی کوتاہی کی تو اگلی نسلیں محروم ہو رہی ہیں, اگلی نسلوں کو صدمہ ہے. کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, میں چند کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. نمبر ایک, ایسا نہ ہو کہ عزاداری کا خلوص, عزاداری کا تقدس کم ہو جائے. یہ دنیا کمرشلزم کی ہے, یہ دنیا مادہ پرستی کی ہے, نفس پرستی کی دنیا ہے. ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ تعالی عزاداری سید الشہداء بعض نفس پرستوں کے ہاتھوں, بعض مادہ پرستوں کے ہاتھوں, بعض ہوا و حوث کی پیروی کرنے والوں کے ہاتھوں اپنے راستے کو کھو بیٹھے, نعوذ باللہ تعالی. البتہ اس کی تحفظ کی ذمہ داری خود آئمہ نے لی ہے. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھو بیٹھے تو جو کرے گا اس کے لیے کھوئے گی, اس کی اگلی نسلیں محروم رہیں گی, نہ کہ خود عزاداری. اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کے تحفظ کی ذمہ داری خدا کے پاس ہے. ہاں وہ لوگ محروم رہ جائیں گے جو نفس پرستی کریں گے, ہوا و حوث کی پیروی کریں گے عزاداری سید الشہداء کے اندر. سب سے بڑا خطرہ یہی خطرہ ہے, سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالی اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی, نفس پرستی کی, خدا ہم سے واپس لے لے گا. ان عدتم عدنا, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اگر تم پلٹ گئے اپنے وعدوں سے ہم تمہیں اپنی کرامت نہیں دیں گے, کرامت سے محروم کر دیں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو خدا کسی اور قوم کو لے آئے گا. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے عزیزان محترم. تو آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو عرض کرنے ہوئے جملات میرے لیے نصیحت بنے اور میرے لیے ایک ہی ہوشیاری بنے اور یادآوری بنے کہ ایسا نہ ہو میں نفس پرستی کے اندر پھنس جاؤں سید الشہداء کی عزاداری میں. یہ وہ جگہ ہے جو بہت خطرناک ہے, یہاں خدا گرفت بھی شدید کرے گا. اور اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں خدایا کہ ہم جو سید الشہداء کے نام پہ بولنے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفس پرستی میں پھنس جائیں اور ایسی نفس پرستی میں پھنس جائیں کہ اس سے سید الشہداء کے مشن کے اندر کوئی خیانت نعوذ باللہ تعالی ہم سے سرزد ہو جائے. اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایسا نہ ہو کہ عزاداری سید الشہداء شکل میں باقی رہ جائے, پیغام میں نعوذ باللہ تعالی اندر سے خالی ہو جائے. یہ خطرہ ہمیشہ دینی کاموں کے اندر رہتا ہے, کیونکہ اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ایک باطن ہوتا ہے. تو ممکن ہے کوئی شخص نماز پڑھے اور اس نماز میں کانٹینٹس نہ ہو, توجہ نہ ہو, اللہ کی طرف رجوع نہ ہو, اللہ کی طرف لگاؤ نہ ہو, اور نماز تو باقی رہ جاتی ہے لیکن اس نماز میں کچھ بچتا نہیں ہے. یہ خطرہ عزاداری سید الشہداء کرنے والوں کے درمیان بھی موجود ہے کہ ظاہر تو باقی رہ جائے, نعوذ باللہ تعالی اندر سے روح نکل جائے. روح اس کا خلوص ہے, روح اس میں ایثار ہے, قربانی ہے, جانساری ہے, وفاداری ہے, انسانی صفات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور تیسرا خطرہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری تو انجام دیں لیکن بعض گناہوں کے ہمراہ ہو, نعوذ باللہ تعالی. آپ کہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, عزاداری کے اندر گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے, نعوذ باللہ تعالی. کرے تو عزاداری لیکن خلوص نہ ہو, بیان مصائب تو کرے لیکن کچھ چیزوں کو سچ نہ بولے, بیان تو کرے کچھ چیزوں کو امانتداری کے ساتھ بیان نہ کرے, علم کو چھپا دے, حق ہو اس کو نہ بتائے. یہ سب خطرات ممکن ہیں. اور نعوذ باللہ تعالی اگر بولنے والے, سننے والے, منتظمین ان خطرات کو نہ سمجھیں تو پھر مسائل بہت زیادہ ہیں. ہماری اگلی نسلیں سید الشہداء کی عزاداری کو ایک ایک پوائنٹ کے اندر جانچنے کی کوشش کریں گی اور کر رہی ہیں. مثلا ابھی مثال کے طور پر فرض فرمائیے, اگر 100 سال پہلے کوئی کہیں پہ عزاداری کر رہا ہوتا اور لوگ سن رہے ہوتے تو شاید ہی ان میں کوئی ہوتا جو جا کر کراس ریفرنس میں چیک کرتا کہ جو مولانا نے کہا وہ کتنا صحیح تھا اور کتنا غلط تھا. آج میں قطعاً اس بات کو امید میں رکھوں گا کہ میرے سارے جوان چیک کریں گے, سب لوگ چیک کریں گے کہ جو انہوں نے کہا یہ صحیح تھا یا غلط تھا. یا اگر سب نہیں بھی چیک کریں گے تو ایک اچھی خاصی تعداد ہوگی جو اس کو دیکھ رہی ہوگی. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر ان کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کہا گیا وہ صحیح نہیں تھا, یہ اعتماد پہ ضرب نہیں لگے گی؟ ان کا یقین بولنے والے کی علم کی طاقت کے اوپر کم نہیں ہوگا, ان کا یقین دین کی طاقت پہ کم نہیں ہوگا. یہ خطرات موجود ہیں. تو عزیزان محترم, اگر یہ نعمت خدا نے متعال کی عظیم الشان نعمت ہے تو یہ خطرات بھی آپ کے اور میرے سامنے موجود ہیں. اور خاص کر بس آخر پر لے جاتے ہوئے, یہ خطرہ موجود ہے میرے جیسا بولنے والا, کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ادائیگی کے طریقے کے اوپر محنت کرتا رہے اور کانٹینٹس نہ دیکھے. بلاغت ہو, خطابت ہو, علم اور تقویٰ نہ ہو, یہ بہت بڑا ظلم ہے. خطابت اور بلاغت بھی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے گھر کی ہے, لیکن ان کا فخر خطابت اور بلاغت نہیں تھا, ان کا فخر علم اور تقویٰ تھا. رضینا بالقسمت الجبار فینا, فرمایا ہم خدا متعال کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ علم ہمارے لیے ہو اور دولت اور دنیا ہمارے دشمنوں کے لیے ہو. ان کا فخر علم تھا, ان کا فخر تقویٰ اور پرہیزگاری تھا. قرآن کریم کے سائے میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو عزیزان محترم, اس پر توجہ فرمائیے گا. آپ اور میں بھی اپنی عزاداری کے اندر جو محور کنسیڈر کریں, جس ایکسس کے اوپر میں اور آپ چلیں, وہ علم اور تقویٰ کا ایکسس ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایکسس کچھ اور ہو جائے. اور انشاءاللہ ان تمام حقائق کے ساتھ آگے بڑھیں. جو موضوع میں نے اپنے ذہن میں سوچا ہے اپنی کم علمی کے ساتھ اور کمزوریوں کے ساتھ, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اگلے ایام میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کے اوپر عرائض پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. انتہائی مختصر کر کے کہوں گا, صرف عنوان کی حد میں, اور انشاءاللہ کل سے ان کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بحق اہل بیت اطہار دعا کرتے ہیں پروردگار عالم توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. عزیزان محترم, ہمارے جیسا جو عرائض پیش کرنے والا ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں ہمیشہ ایک بات ذمہ داری کے طور پر آتی رہتی ہے کہ سید الشہداء کی شہادت اور عزاداری کا معاشرے کے اوپر ایک اثر ہونا چاہیے. وہ اثر کیا ہونا چاہیے, اور ہم جو بولنے والے ہیں, آیا وہ اثر ایجاد کرنے میں کامیاب ہوئے یا وہ اثر ہم ایجاد نہ کر سکیں, نعوذ باللہ تعالی. اور اسی کو میں نے اس سلسلے مجالس کے موضوع کے طور پہ لیا ہے. وہ یہ کہ یہ جو شہادت امام ہے, یہ در حقیقت مسلمانوں کو, انسانوں کو, اللہ کے دین کو ہم لوگ کہتے ہیں زندہ کرنا, اور اس کے لیے ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے احیاء, جس کو کہہ سکتے ہیں دوبارہ زندگی دینا. کیا دین مر جاتا ہے کبھی کہ امام حسین کی شہادت نے اس کو زندہ کیا؟ دین نہیں مرتا ہے, دینداری مر جاتی ہے. دین خدا باقی رہتا ہے, اس کا حصہ امام حسین ہے, اور اس دینداری کو خطرہ ہوتا ہے جو اس دین کی پیروی کے لیے کہی گئی تھی. اللہ نے دین دیا, فرمایا ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. کتاب خدا کی خدا نے ضمانت دے لی کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر پائے گا. اب خدا اس ضمانت کو اجرا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ جو خدا نے ضمانت لی کہ کوئی کتاب خدا کو تبدیل نہیں کر سکے گا, اس کا اجرا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قطعاً کرے گا. کس طرح سے کرے گا؟ اپنے نبی کے نواسے کے ذریعے سے, ایک قربانی کے ذریعے سے. یہ جو خدا نے متعال نے کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ دین کو باقی رکھے اور باقی تمام چیزیں مٹ جائیں گی, اور لَأَغْلِبَنَّ عَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب ہوں گے. یہ خدا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ قطعاً کرے گا. کس کے ذریعے سے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم زمین پر کمزور لوگوں کو رہنما قرار دیں گے، اس کو ان کو اس زمین کا مالک قرار دیں گے. خدا کا یہ ارادہ ہے، اس پر عمل کروائے گا یا نہیں کروائے گا؟ قطعاً کروائے گا. کس کے ذریعے سے؟ اپنے نبی کے ذریعے سے، ان کے اولاد طاہرہ کے ذریعے سے. حفاظت کروائے گا خون حسین سے، غلبہ دلائے گا ظہور مہدی سے، سلام اللہ علیہ اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اور ایک جملے کے اندر فاطمہ اور اولاد فاطمہ وادحہ الہی کی ضمانت ہیں، سلام اللہ علیہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ خدا کے وعدوں کی ضمانت ہیں، اس لیے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. سید الشہداء نے میرے پیغام کو بچا لیا. حضرت آدم سے لے کے خاتم تک کے وارث کیوں سید الشہداء قرار پائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پیغام کو بچا لیا، اللہ کی دیوے وعدے کو اجرا کروا دیا. عزیزان محترم، ہمارا ٹاپک اس بات کو سمجھنا ہے کہ سید الشہداء کی شہادت اسلام کی ثقافت کو کیسے زندہ کرتی ہے. مشہور و معروف ہمارے پاس جملات ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ کارنامہ کیسے انجام پاتا ہے؟ اور مجھے یاد ہے میں ایک زمانے میں اسکول میں پڑھاتا تھا، اور ایک دفعہ میں نے بچوں کو یہ ٹاپک دیا کہ دو صفحے لکھ کر لائیں اس بات کے اوپر کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیسے. بہت کم بچے کچھ لکھ پائے، اور جو لکھا بھی اس میں گہرائی بہت کم تھی. البتہ ان کی کوئی بہت ٹاپ گریڈ نہیں تھی، یعنی گریڈز کے حساب سے 7, 8, 9 کے بچے تھے، تو ان سے توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن کیا حتیٰ بزرگوں سے توقع کر لوں کہ وہ اس جملے کو اچھی طرح الیبوریٹ کر سکیں؟ کر پائیں گے، انشاءاللہ کر پائیں گے، لیکن ہم بھی تھوڑا سا اس کو ٹچ کریں گے، ہم بھی اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے. اور اسپیشلی چونکہ ہمارا سابقہ سوشل سائنسز کا ہے، اور سوشل سائنسز میں ہم نے کچھ وقت گزارا ہے پڑھنے میں، تو ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اسلامک کلچر ہے، اس کا جو ریوائول شہادت امام حسین کے ذریعے سے ہونا ہے اور ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اس میں کون سے ایلیمنٹس ہیں، اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا. اس سے در حقیقت ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں کن چیزوں کے اوپر محنت کرنی ہے، کیونکہ جو اصلی ریوائیول ہونا ہے وہ سید الشہداء کے ان فرزند کے ذریعے سے ہونا ہے جو پردہ غیبت کے اندر ہے، اور یہ وہ تسلسل ہے. متعدد مرتبہ یہ جملہ عرض کر چکا ہوں بزرگوں سے سیکھ کر کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا ماضی کربلا ہے، اور ہمارا مستقبل ظہور امام ہے. ہم ان دو عظیم الشان واقعوں کے درمیان پرچم عزا سربلند رکھنے والوں میں سے ہیں. ہماری ایک رسالت ہے، ہماری ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو سمجھنا اس عشرے مبارک کے اندر ہماری ذمہ داری بن رہی ہے. اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ان مسائل کو ہم سمجھ سکیں، اور آگہی اور شعور کے ساتھ اس ماہ محرم کو، تمام ایام عزا کو، اور اپنی پوری زندگی کو گزار سکیں کہ ہمارا عمل کیسے انجام پانا ہے. پروردگار انشاءاللہ میرے جیسے کی کمی کوتاہی نقص خامی گناہوں کے باوجود بی بی کے تقدس کے صدقے میں، سید الشہداء کی شہادت کے صدقے میں، ان محترم ہستیوں کی خدمات کے صدقے میں، قربانیوں کے صدقے میں توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب کا مصداق بنے، انشاءاللہ ان کی بہترین شفاعتیں ہمیں نصیب ہوں، اور بقول اس جملے کے نہ صرف شفاعتیں نصیب ہوں بلکہ انشاءاللہ ہمیں اور ہمارے مرحومین کو شفقتیں بھی نصیب ہوں، جوار رحمت نصیب ہوں، نظر لطف نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. عزداری سید الشہداء کی مجالس میں پہلی مجلس ہے اس سلسلے کی یہاں پر، اور ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ ہم پہلی مجلس کے اندر مصائب اس ہستی کے عرض کریں کہ جو اس پورے نظام کا، نظام ہدایت کا محور قرار پاتی ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. خدایا سر مستودع فیہا پر ہمارا درود نازل فرما. نہیں معلوم وہ سر مستودع کیا ہے. ان بی بی کی ہستی عظیم الشان ہستی ہے، اسرار پر مشتمل ہے. ابتدا سے اسرار، زندگی بھر اللہ کی عظیم الشان نعمتوں کا محور، شہادت بھی پر اسرار. پر اسرار کا مطلب رازوں پر مشتمل، ایسے ایسے راز جن کو ہم اور آپ نہ سمجھ سکیں. اور قبر مطہر خود ایک راز. نہیں معلوم اس محرومیت کو دنیا سمجھ پائی یا نہیں سمجھ پائی، ہم لوگ سیکھ پائے یا نہیں سیکھ پائے. قبور ہائے مقدسہ دنیا کے اندر ہیں جن پر جا کر انسان اللہ سے توسل کر سکتا ہے، اور شاید سب سے زیادہ جس قبر کے اوپر زیارت ہوئی ہو شاید وہ مشہد مقدس میں مولا آٹھویں امام کا روزہ ہے، چونکہ کربلا دشمنوں کے نشانے پہ رہا ہے تو بعض اوقات کربلا پر زیارتوں کی بندش ہوتی تھی اور مولا آٹھویں امام کا در اقدس کھلا رہتا تھا. تو زیارتیں موجود ہیں، اور انسان جب ان زیارتوں پہ جاتا ہے تو دل تسلی پاتا ہے. لیکن انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بی بی سے تعلق میں ایک مقام پر ہیں. اگر خود بی بی کی قبر مقدس بھی ہوتی، نہیں معلوم اس میں سکون کا کیا عالم ہوتا، اس میں معنویت کا کیا عالم ہوتا. لیکن ہم گویا محروم کر دیے گئے. اور کیوں محروم ہوئے؟ خدا متعال نے کیا قانون نہیں دیا تھا، ان شکر تم لازیدنکم، اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. تو کسی بھی انسان سے پوچھ لو، کسی سے بھی پوچھو کہ جس نبی کو تم مانتے ہو اس نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، جب وہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی اپنی جگہ سے بلند ہو جایا کرتے تھے، احترام کا اظہار فرماتے تھے، آخری وقت تک اپنی صاحبزادی کو دعائیں دیتے رہے، ان کو وعدے کرتے رہے کہ سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی. شکر نعمت کا یہ نہیں تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا کہ بی بی کی تعظیم کی جاتی، بی بی کا احترام کیا جاتا. اور مثلا جب سید الشہداء کی والدہ ماجدہ اپنے والد کے غم میں مشغول تھیں، تو کیا پوری دنیا کی ذمہ داری نبی خدا کے ماننے والوں کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ بی بی کو غم میں دلاسا دیتے، تسلی دیتے؟ کم از کم شکر یہ تھا. لیکن کیا انجام پایا؟ دنیا میں وہ انجام پایا جو کسی قوم نے نہیں کیا تھا. ہمیں نہیں معلوم، واللہ تاریخ میں میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی بیٹی کو تماچا لگایا ہو. نہیں دیکھا. کہیں تاریخ میں نہیں ہوا.
کسی نبی نے، نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی وفات کے بعد اپنے ہی نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی ہو؟ نہیں ہوا، یہ صرف سیدا کے ساتھ ہوا. مظلوم مخدرہ کے ساتھ ہوا. یہ کفران نعمت نہیں تھا، اس کفران نعمت کی سزا یہ غیبت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اب ایک ہی راستہ ہے، یہ دنیا سر جھکائے ایک بار پھر اس دروازے کے سامنے جس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی 6 مہینے تک کہتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ راستہ ہے، آپ عزاداری کے اندر اس راستے کی سمت بڑھ رہے ہیں. اے خدایا، کس زبان سے وہ جملات بیان کریں، کس زبان سے بی بی کے غموں کو بیان کریں، کیا کیا غم بیان کریں. غم ایسا ہے، نبی کی مسجد ہے، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کا نام لے رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا خلیفہ کہہ رہے ہیں، خود تو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور فاطمہ کھڑی رہے. اور وہ بی بی اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے درباروں میں جائے. وہ جو خود ملکہ کائنات ہے، وہ تم سے اپنی جائیداد کے لیے مانگنے گئی تھی کیا؟ وہ علی کا حق لینے گئی تھی، وہ نبی کی وراثت کی حفاظت کرنے کے لیے گئی تھی کہ کہیں ظالموں کے ہاتھوں یہ دین برباد نہ ہو جائے. اور اس بی بی نے اپنی جان کی قربانی دے دی. وہ ایک لمحہ آیا جب سید الشہداء کی والدہ ماجدہ اپنے گھر کے اندر ہیں، وہ لعین گھر کے اندر داخل ہوئے، مولا امیر المومنین صبر کی معراج کے اوپر کھڑے تھے کیونکہ اپنے بھائی سے وعدہ کیے ہوئے تھے. رسول خدا نے کہا تھا، اے علی کیا عالم ہوگا جب تمہارے گھر کے اوپر حملہ ہوگا. کہا، اے اللہ کے نبی میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ فرمایا، علی تمہیں صبر کرنا ہوگا. علی نے وعدے کی پاس کی، اپنے گھر پر حملے پر بھی صبر کیا، اور اس صبر کو کہاں تک بڑھایا، اتنا بڑھایا. عزیز، آخری جملہ اس مجلس کے مصائب کے اندر، کہ ایک موقع کے اوپر جب لوگوں نے پوچھا، علی دنیا میں مشکل کو کیا ہوتی ہے؟ کہا، آس پاس دیکھا اور ایک جملہ بولا جو امام کے صبر کی معراج بیان کر رہی ہے. کہا، اگر کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگار، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خداوندہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت اطہار کا، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پاک پروردگار، ہم تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں، ان کی اولاد طاہرہ کے ماننے والے ہیں. ہماری لغزشوں، خطاؤں، کوتاہیوں، گناہوں کو، تقصیروں کو اے پاک پروردگار تیری غفاریت کا واسطہ، تیری رحمانیت رحیمیت کا واسطہ خدایا، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے سب کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ، تو نے حب اہل بیت کی جو نعمت ہمیں نصیب فرمائی ہے، قیامت تک نسلا بعد نسل، قیامت تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، جان ساری کرنے والوں میں قرار فرما، پرچم عزا سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.